ihr اپنے تمام مؤمنین مؤمنین کے لیے شفاعت ہے۔
محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ سب مل کر سوال پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ مجالس اور مجالس عزا حقیقت میں ایک تحریک ہے کہ جو ہمیشہ جاری اور ساری ہے. یہ وہ تحریک ہے کہ جو ہمیں زندگی عطا کرتی ہے. یہ تحریک حقیقت میں ہمیں ایک ایسی تحریک کے ساتھ منسلک کرتی ہے کہ جو تحریک اسلامی کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں یا تحریک حسینی کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں, اور ہم سارے حصہ ہیں اس کا. اور یہ دنیا بھر میں آج عزاداری ہے جس نے اسلام کی بقا کے لیے ضمانت فراہم کی ہے. لہذا علامہ مقرم اپنی کتاب کے ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسلام بدعہ محمدی و بقاءہ حسینی. اسلام کی ابتدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی, لیکن اس کی بقا کی ضمانت حسین ابن علی نے. اور جب ہمارے مولا نے اس کی بقا کی ضمانت دی ہے تو ہم اسی رستے کی بقا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ حقیقت میں حسینی صف ہے جس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں اور مسلسل اپنے بچوں تک اس میراث کو منتقل کر رہے ہیں. اللہ کی کائنات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مصیبت اہل بیت کے ساتھ آشنا کیا ہے. وہ ذات جس نے ہمیں دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھلا دیا اور ہم اپنی ساری مصیبتوں کو جس مصیبت پہ فدا کر دیتے ہیں وہ مصیبت ابا عبداللہ علیہ حسین ہے, اور جن ہستیوں پہ اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں وہ اہل بیت اطہار. ہر خوشی میں جن کی خوشی کا ذکر کرتے ہیں اور ہر غم میں ہم جن کے غم کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں. ایک وقت وہ سب مل کے سلوات پڑھ لیں,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
آج کی اس مجلس کا عنوان کمال انسانی ہے, اور چونکہ آج ایک معصوم کی شہادت کا دن ہے اور ایک سفیر حسین کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہے, ان دونوں مناسبتوں سے میں نے کلام امام کو انتخاب کیا ہے. اور امام کی کلام تمام دنیا کی کلاموں کی بھی امام ہے, ہر بیان کی امام ہے. لہذا ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ علیہ وسلم جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے القابات میں سے ایک لقب ہے امیر بیان, کہ جس کی گفتگو تمام دنیا کے جتنے بھی بیان ہیں اس کی بھی امام ہے. لہذا کہا گیا کلام الامام امام الکلام. امام کی جو کلام ہوتی ہے وہ دنیا کی ساری کلاموں کی بھی امام ہوتی ہے. امام ہر شعبے میں امام ہوتا ہے. امام صرف حکومت میں امام نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں امام ہوتا ہے. وہ چلتا ہے تو اس کی سیرت امام بنتی ہے, وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو امام بنتی ہے, وہ نظر کرے تو ان کی نظر امام بنتی ہے, وہ فکر پیش کرے تو ان کی فکر امام بن جاتی ہے, وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو ان کا وہ معاملہ امام بن جاتا ہے, اور اگر کسی کے ساتھ جنگ کرے تو وہ جنگ امام کی جنگ بن جاتی ہے, اور اگر کسی کے ساتھ صلح کرے تو وہ صلح امام بن جاتا ہے. بس امام کی زندگی کا ہر شعبہ امامت کے ساتھ منسلک ہے. ہم اسے امام مانتے ہیں کہ جس کی زندگی کا ہر حصہ امام ہو. لہذا امام کی کلام کو انتخاب کیا اور وہ پانچویں امام کی کلام کو انتخاب کیا ہے جس میں امام نے انسانی کمال سے متعلق گفتگو کی. ایک مرتبہ سوال پڑھیں.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
دیکھیں عزیزان گرامی کمال انسانی سے متعلق مختلف پہلوؤں سے گفتگو ممکن ہے اور قرآن کریم نے اپنی کتاب میں کلمہ کمال بھی استعمال کیا ہے اور کلمہ تمام بھی استعمال کیا ہے. ایک ہی آیت میں کلمہ کمال بھی استعمال ہوا ہے اور کلمہ تمام بھی استعمال ہوا ہے. انسانی وجود کے دو حصے ہیں, ایک اس کا مادی حصہ ہے جس کو ہم جسم سے تعبیر کرتے ہیں. یہ مادی حصہ بھی اپنی ترقی کی مناظر کو طے کرتا ہے. مختلف حصے اس کی زندگی کے, ایک وقت اس کا نطفہ ٹھہرا, پھر اس کو ایک گوشت کی شکل ملی, پھر یہ گوشت ایک جسم کی شکل میں منعقد ہوا, پھر یہ جسم ماں کے پیٹ سے خارج ہوا, پھر اس نے اپنی ترقی کے مراحل کو طے کرنا شروع کیا. بچے تھے بچپن سے ہم نے, پھر ایک سفر کو طے کیا, پھر ٹین ایج ہو گیا, پھر اس کے بعد یوتھ ٹائم آ گیا, پھر اس کے بعد بڑھاپے کا زمانہ. یہ مختلف مراحل انسان کی زندگی کے ترقی کے مراحل ہیں جو انسان کے جسم میں ہمیشہ یہ سفر جاری رہتا ہے. لیکن جسمانی سفر ایک ایسا سفر ہے کہ جو ممکن ہے ایک جگہ جا کر رک جائے گا, یہ جسمانی سفر جاری رہنے والا سفر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مادی سفر ہے. اس کا انسان کے اس حصے کے ساتھ تعلق ہے کہ جو مادی حصہ ہے, لہذا یہ انسان کا جسم ایک جگہ جا کر قد بت ایک جگہ رک جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے بڑھنے کے چانسز نہیں رہ جاتے. ہم کہتے ہیں کہ ایک میچورٹی کی ایج ہوتی ہے جہاں پر انسان جب اس ایج میں پہنچ جائے اس کے بعد اس کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا, اس کے اس سے زیادہ اس کا قد بڑھ جائے گا, اس سے زیادہ کچھ مزید آگے بڑھنے والا نہیں, بس اس کی ترقی رک چکی ہے. ایک ترقی کا ایک حصہ جو اپنے کمال تک پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچ کر رک گیا. بس انسان کے وجود میں یہ جو مادی جسم ہے اس کا کمال ایک قسم کا کمال ہے جس کو ہم تمام کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں, ایک جسم کے جو تام ہو جاتا ہے. اور اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. روح کا بھی اپنا سفر ہے کہ جو اپنے سفر میں کمالات کی منازل کو طے کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, روح کے کمال کے لیے کوئی حد نہیں, اس لیے کہ اس کی کمال کی آخری منزل ذات پروردگار ہے, اس کا سفر پروردگار کی طرف ہے, اور چونکہ اس کا سفر ذات پروردگار کی طرف ہے کہا گیا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان تو اپنی زندگی میں سختی کے ساتھ مشکلات سے گزر کر ایک سفر کو طے کر رہا ہے, سٹرگل کر رہا ہے اس دنیا میں, لیکن تیری یہ سٹرگل جاری رہے گی کہاں تک, یہاں تک کہ تو اپنے پروردگار سے جا ملے. معلوم ہوتا ہے اس کی آخری منزل لقاء اللہ ہے. اس کی روح کا کمال لقاء اللہ تک ہے اور وہ بھی اس کی اپنی بساط کے مطابق. لیکن جب ہم کمال اور تمام میں اگر فرق دیکھنا چاہیں, شہید مطہری نے اپنی کتاب انسان کامل میں اس کو بیان کیا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک مسجد کو بنانا مقصود ہو تو ہم مسجد تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں, اس کی دیواریں بنائی ہم نے, اس پہ چھت ڈالا ہم نے, اور ایک زمانہ آیا جب پلسٹر کرنے کے بعد اس کے محراب ممبر ساری چیزیں بننے کے بعد ہم نے دیکھا اس کی بلڈنگ مکمل ہو گئی, تو ہم یہ کہیں گے کہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے. یہ جو مسجد تعمیر ہو چکی ہے یعنی اس کی بلڈنگ کا کام مکمل ہو گیا, ہم اپنی زبان میں اس کو مکمل ہونا کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں مسجد ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. ابھی تک یہ تمام کی منزل تک پہنچی ہے. یہ مسجد عربی میں کہیں گے یہ تام ہو چکی ہے, اس کا کام مکمل ہو گیا ہے. لیکن یہ بلڈنگ کامل تب کب ہوگی, اس بلڈنگ کو کمال کب ملے گا, جب جس مقصد کے لیے اس بلڈنگ کو بنایا گیا تھا وہ مقصد اگر پورا ہو جائے تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسجد اپنے کمال تک پہنچ گئی. یعنی جب اس میں وہ فنکشن جن کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی تھی وہ فنکشن سارے پورے ہونے لگے, اس میں عالم بھی موجود ہے, اس میں جماعت موجود ہے, امام موجود ہے, ماموم موجود ہے. مسجد کا تصور امامت اور امت کے ساتھ, یہ دو چیزیں مل جائیں تو کہتے ہیں یہ مسجد اپنے تکمیل تک پہنچ گئی ہے, یہ مکمل ہو چکی ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کوئی وجود, کوئی جسم اپنے تکمیل کے مراحل تک, تام تک پہنچ جائے, حد تام تک پہنچ جائے, تو ہم کہتے ہیں بلڈنگ مکمل ہو گئی. لیکن جب اس جسم کو اپنے کمال تک پہنچا لیا جائے, اپنے مقصد تک پہنچا لیا جائے, تو ہم کہتے ہیں اس کو کمال حاصل ہو گیا, اس کا مقصد حاصل ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ دین کے متعلق اللہ نے دو قسم کی اصطلاحات استعمال کی. جب غدیر کے میدان میں رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا, فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا, تو ایک مرتبہ اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا, یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے دین تو موجود تھا لیکن دین کا مقصد مکمل نہیں ہوا تھا. دین کا اصلی مقصد امامت اور امت تھا, جب امامت کا تصور آ گیا تو دین اپنے کمال تک پہنچ گیا. وہ اتممت علیکم نعمتی, ہم نے جو نعمتیں جتنی بھی نازل کرنی تھی ان کو تام کر دیا ہے. نعمت کے کمال کا ذکر نہیں کیا ہے, دین کے کمال کا ذکر کیا ہے. معلوم ہوتا ہے نعمت اپنے تمام درجے تک پہنچ گئی اور دین اپنے کمال کے درجے پر پہنچ گیا ہے. صلوات پانے
اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر.
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ.
نعرہ حیدری,
علی.
یہ تمہید اس لیے ابتدا میں عرض کی ہے چونکہ جب ہم پانچویں امام کی اس کلام کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلا کلمہ جو امام نے استعمال کیا, فرمایا الکمال کل الکمال, کمال جو ہر درجے کا کمال. یہ کلام حضرت کی ہماری پوری زندگی کے لیے ایک منشور ہے, یہ منشور امامت ہے انسانی زندگی کے لیے. فرماتے ہیں الکمال کل الکمال, کمال اپنے مکمل کمال کے درجے پہ, یعنی جب کمال بھی اپنے کمال کے درجے پہ پہنچ جائے. الکمال کل الکمال, اگر آپ کمال کو اپنی پرفیکشن میں دیکھنا چاہیں, اگر آپ کمال کو اپنے ہر درجے میں دیکھنا چاہیں, تو تین چیزیں, تین مراحل ہیں, تین کورسز ہیں جن کو اگر انسان اپنی زندگی میں انجام دے تو انسان کمال کے آخری درجے پہ پہنچ سکتا ہے. وہ کمال کے جو مطلوب ہے انسان کے لیے, وہ کمال انسان ہی حاصل کر سکتا ہے. اس روح انسانی کے لیے چند چیزوں کے متعلق امام نے اشارہ فرمایا. فرماتے سب سے پہلا مرحلہ انسان کی کمال کا التفقہ فی الدین, الکمال کل الکمال, التفقہ فی الدین. یہ تفقہ کلمہ بہرحال اکثر استعمال ہوا ہے اور آپ بعض اوقات کہتے ہیں فلاں آدمی فقیہ ہے, یا آج ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے, ہمارے بچے بھی آہستہ آہستہ اس سے آشنا ہو گئے ہیں, ہمیں اس کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ولایت فقیہ, ولی فقیہ. یہ فقیہ کا ہونا, فقاہت, اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے ایک لٹرل میننگ ہے, ایک ڈکشنری میں مانا ہے. فقہ سے مراد سوچ وچار کرنا ہے, سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے, کسی شے کے متعلق جاننا, انڈرسٹینڈنگ. فکر یعنی کسی شے کے متعلق جان لینا، سمجھ لینا کسی شے کو، ایک ہے علم، ایک ہے علم فقہ، علم ذریعہ ہے سمجھنے کے لیے یعنی احکام اسلامی کو سمجھنے کے لیے، بس ہم علم فقہ حاصل کرتے ہیں تاکہ احکام اسلامی کو ہم دقیق طریقے سے سمجھ سکیں، ان کو جان سکیں، اور جو شخص تمام احکام اسلامی پہ عبور رکھتا ہو اور ان کو جانتا ہو پہچانتا ہو اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن امام یہاں پر کسی فقیہ سے متعلق گفتگو نہیں کر رہے، امام فرما رہے ہیں انسان کی کمال کے مدارج میں سے سب سے پہلا درجہ یہ ہے اب تفقہ فی الدین، انسان دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں ہر فرد کو فقیہ ہونا چاہیے۔ آپ تعجب کریں مولانا ہم سارے فقیہ کیسے بن سکتے ہیں، لیکن ایک حصہ دین کا ایسا ہے کہ جس میں ہر فرد کو اس طرح جاننا چاہیے کہ وہ دلیل کے ساتھ اس کو جانتا ہو، ایک حصہ دین کا ایسا ہے جس میں لوگوں کو تکلیف کرنی چاہیے، لیکن متاثرانہ ہوتا ہے اس کے برعکس، ہم اس کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ ہمیں کہا یہ ایک قسم کے دینی امور میں آپ کی خود اپنی نظر ہونی چاہیے، آپ کی خود اپنی رائے ہونی چاہیے، آپ دلیل کے ساتھ جانتے ہو، التفقہ فی الدین یعنی دین کو دلیل کے ساتھ جاننا، دین کے متعلق بصیرت حاصل کرنا، دین کو اس طرح سمجھنا کہ انسان جانتا ہو کہ کیوں توحید پہ عقیدہ پیدا کیا، کیوں امامت کو قبول کرتا ہے، کیوں یہ قیامت پہ عقیدہ رکھتا ہے۔ جب کوئی پوچھے تو یہ نہ کہ میں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اگر پوچھے آپ کیوں مسلمان ہیں تو اس کے دو طرح کے جواب ہوتے ہیں، ایک ہمارے جوان آج کل جب ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام میرا دین ہے، Because I was born in a Muslim family، پیدا ہونا بھی ایک نعمت ہے، یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو پیدا ہوا ہے جیسے پیدا ہوا تھا ویسے ہی رہے زندگی، اس کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بصیرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننا چاہیے دین یعنی کہ التفقہ فی الدین یا دین کی حقیقت سے آشنا ہونا، دین کی حقیقت سے آگاہی یہ کمال کا پہلا مرتبہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اس دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایسا ہے جس میں انسان کو فقیہ ہونا چاہیے یعنی دلیل کے ساتھ جاننا چاہیے، ایک حصہ ایسا ہے جس میں انسان کو تکلیف کرنی چاہیے، لیکن عمل ہم برعکس کرتے ہیں، ہماری قوم برعکس عمل کرتے ہیں، جس حصے میں اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے اس کے متعلق غور بھی نہیں کرتے، کبھی سوچا نہیں، لیکن جس حصے سے متعلق ان کو تکلیف کرنی چاہیے اس کے لیے دلیل ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے کیا دلیل، اس حکم کے لیے کیا دلیل، یہ نماز جمعہ مثلا کہہ دیا گیا واجب تاخیر ہے اس کے لیے کیا دلیل، بابا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اس میں اسپیشلائز کر چکے ہیں، کچھ فقہا بیٹھے ہیں جو اس میں دلیل کے ساتھ جانتے ہیں کیوں اس کو واجب تاخیر ہونی چاہیے، آپ کو تکلیف کرنی چاہیے، بھائی چاند کے لیے مثلا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ چاند کے لیے آئے سیستانی یہ کہتے ہیں رابر یہ کہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم نے جب تکلیف کی تو ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ تکلیف کریں اس کے بعد بھول جائیں، آپ پریشان نہیں ہو اس میں، جو کچھ مجتہد کہتا ہے اس پہ عمل کرتے چلے جائیں، لیکن ہم اس میں دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا ہے دین کا کہ جس پہ ہمیں دلیل کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارے عقائد، بلیف سسٹم، اس کے متعلق ہمیں کہا گیا ہر فرد کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے دین کو خود سمجھتا ہو۔ آج جتنی مشکلات اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، مثلا یہ آج آپ کے دن داعش پیدا ہو گئے، طالبان پیدا ہو گئے، یہ کمعقل لوگ جو جہاد کے نام کو استعمال کرتے ہیں، یہ دین سے ناآشنائی کی وجہ سے، آئمہ علیہ السلام نے جن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے وہ دین سے ناآشنائی کی وجہ سے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. ہمارے پانچویں امام کی زندگی کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ وہ ہستی کے جو باطن العلوم ہیں جس کے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمایا، باطن العلوم جس نے علوم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے انسانوں کے لیے پیش کیا، اس کو مختلف ابواب میں مختلف چیپٹرز میں تقسیم کر کے انسانوں کے لیے نشر کیا، جس نے اپنے زمانے میں کم از کم 600 کے قریب فقہا کی تربیت کی، جس نے اپنی زندگی میں کم از کم 6000 شاگردوں کو تربیت دی، 6000 شاگرد ہمارے پانچویں امام کی خدمت میں جاتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں احادیث. آج مکتب تشیعوں میں جتنی بھی احادیث موجود ہیں، ہمارے فقہا آج مثلا قم میں نجف پہ بیٹھ کر جن احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا تعلق دو کے ساتھ ہے. کہا گیا قال الباطر قال الصادق، یہ ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں. ہمارے فقہا جب بیٹھتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں، تو کن احادیث کو بیان کرتے ہیں؟ دو قسم کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، قال الباطر قال الصادق. یہ دو قسم کی احادیث ہمارے فقہ کے اصول بن گئے. لہذا کہا گیا التفقہ فی الدین، پہلا درجہ انسان کا دین کو سمجھنا ہے. اپنے دین کو سمجھیں، آپ سے خود اپنے دین کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور عزیزان گرامی، پانچویں امام محمد الباقر علیہ السلام والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کی ذات کسی بندے کو انتخاب کر لیتی، جب اللہ کی ذات کسی بندے پہ اپنی رحمت نازل کرنا چاہتی، جب اللہ کی ذات کسی اپنے بندے پہ خیرات نازل کرنا چاہتی ہے، یتفقہ فی الدین، اس کو دین میں سوجھ بوجھ عطا کر دیتی. یہ دین میں سوچ کا ہونا، فکر کا ہونا، دین نام ہی سوجھ بوجھ کا ہے. یہ جو سنی سنائی والا، یہ دین نہیں ہوتا ہے. یہ سنی سنائی والا کوئی دین نہیں ہوتا ہے. دین وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا اپنا دین ہو. میرا بچہ مثلا، جو ابھی یہ بچے جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جوانی میں جانے کہ ہم کس دین پہ عمل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. یہ دو سوالوں کا جواب ہونا چاہیے، کس دین پہ، کیوں میں مسلمان ہوں، کیوں میں شیعہ ہوں، کیوں، اس کا جواب ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین. امام فرماتے ہیں انسان کی کمال کے مدارج میں سے سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دین کے متعلق سوچنا شروع کر دے اور دین کو خود سمجھتا ہو. صلوات پڑھیں،
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اب دیکھیں آئمہ علیہ السلام کا جو مقام ہے، یعنی ہم ایک ایسے مکتب کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو مکتب علم ہے، جو مکتب فقہ ہے، ایک ایسا مکتب کہ جس کے تربیت پانے والے شاگرد، مثلا آج آپ کیمسٹری کہتے ہیں، فزکس کہتے ہیں، علوم کہتے ہیں، میتھمیٹک کہتے ہیں، الجبرا کہتے ہیں، ان تمام علوم کا آغاز ہمارے آئمہ علیہ السلام سے ہو رہا ہے. آپ ذرا ہسٹری میں جا کر دیکھیں، یہ الجبرا، الجبرا جس کو آج ہم کہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ال کدھر سے آ گیا؟ ال تو انگلش میں کوئی کلمہ ہے نہیں ہے نا، الف لام انگلش میں استعمال نہیں ہوتے، یہ ال کہاں سے آ گیا اور آج تک استعمال ہو رہا ہے؟ یہ الجبرا حقیقت میں عرب سے نکلا، امیر المومنین کے شاگردوں سے نکلا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں سے نکلا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
لیکن دوسروں نے اس پہ کتابیں لکھی، اسی کو پرورش دی، آج ان کی زبان میں الجبرہ کا کلمہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی ہسٹری کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. آئیے ذرا جاننے کی کوشش کریں کہ یہ تفقہ فی الدین کے لیے آئمہ علیہ السلام نے بنیاد ڈالی انسانوں کو دین سے آشنا کرنے کے لیے. اور دین کا تعلق صرف چند ایک فقہی امور سے یا چند عقیدتی امور سے نہیں ہے، دین ایک جامع نظام کا نام ہے. دین ایک جامع نظام کا نام ہے، یعنی دین ایک ایسا دین ہے کہ جس میں زندگی کا ہر شعبہ پایا جاتا ہے. بس بعض لوگ کہتے ہیں بابا یہ سیکولر تعلیم، یہ اسلامی تعلیم. اسلام میں کوئی ایسی تقسیم تھوڑی، اسلام میں کوئی ایسی تقسیم نہیں. سیکولر تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، سیکولرزم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. درحال کہ اگر آپ روٹ میں جائیں، آپ اسلام کی بنیادوں میں جائیں، تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ہمارے فقہا میں سے وہ لوگ کہ جو ان دو آئمہ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے رہے، کوئی میتھمیٹک میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی فلکیات میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی سائنس میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی الجبرا میں اسپیشلسٹ ہے، تو یہاں کوئی سیکولرزم نہیں تھا. یہ اصطلاح کس نے بنائی؟ یہ اصل مغرب نے یہ اصطلاح بنا کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دینی تعلیم ہے، ایک دنیاوی تعلیم ہے. اسلام میں کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، اسلام میں ہر تعلیم دینی تعلیم، ہر تعلیم کا تعلق جس کا انسانی زندگی سے تعلق ہے اس کا دین سے بھی تعلق ہے. اور ہر دانشور محترم ہے، لہذا جب باقر العلوم جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہو تو ہم استفادہ نہ کریں تو حقیقتاً یہ ہماری کمزوری. میں نے ممبر سے یہ کہا تھا، آپ ایک نقطے پہ ہمیشہ نعرہ بھی لگاتے ہیں اور مولوی صاحب فیس بھی لے کر چلے جاتے ہیں. ایک نقطہ بہت زیادہ لگا ہے، ذاکر بھی پڑھتا ہے، مولوی بھی پڑھتا ہے، کہتے ہیں ہمارے مولا اسی ممبر پہ بیٹھ کر، اسی ممبر پہ بیٹھ کر ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صرف ہمارا ہی امام ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں جس نے ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہا تھا، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. لیکن جن کے امام نے یہ کہا ان کے ماننے والوں کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ہم نے کبھی پوچھا؟ کیا ہم نے کبھی سوال کیا؟ کسی کو فون کیا، بابا آج ہم میں فون کر رہا ہوں مولانا ایریا کو، میں فون کرنے والا ہوں، اس کو مجھے فلاں مسئلے کا پتہ نہیں چلا، توحید کے متعلق مجھے علم نہیں ہے، مولانا مجھے تھوڑے سمجھا دیں. ہم کس کے لیے فون کرتے ہیں؟ مولانا ایک استخارہ کرتے ہیں. ہمارا دین استخارہ بن گیا، یہ فالوں والا دین، یہ استخاروں والا دین، یہ دین نہیں ہے. ہمیں علماء سے جو استفادہ کرنا چاہیے وہ ان امور سے متعلق جاننے کے لیے. آئے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، العلم خزائن، العلم خزائن، علم خزانوں میں ہے. یہ جو آپ لاکر لیتے ہیں نا آج کل بینک میں، میں نے خزانے کا ترجمہ یہ کیا ہے، خزانے کا ترجمہ لاکر ہے بینک میں. العلم خزائن، علم کو لاکر میں بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے لاکر میں بند کیا ہے. مفاتیحہ السؤال، اس کی کنجیاں خدا نے کس میں دیے؟ سوالات میں. سوال کرو، جہاں بیٹھے عالم مل جائے اس سے سوال کرے، آقا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کے پاس جب علماء آ جائیں ان سے مستقل سوال کرے، دن ان کے ساتھ گزارے. میں نے آج بھی برادران سے کہا تھا کہ اگر ایک عالم مثلاً 24 گھنٹے کے لیے آتا ہے تو اس سے صرف ایک گھنٹے ہی مجلس نہیں پڑھوانا، یہ انصاف نہیں ہے. اگر مثلاً کبھی لیکچرر کوئی کسی یونیورسٹی میں بلایا جائے، لیکچرر کبھی کسی یونیورسٹی میں بلایا جائے تو وہ یونیورسٹی والے اس سے ایک گھنٹے کا لیکچر نہیں لیں گے، وہ اس کے ساتھ دن گزاریں گے، کبھی اسٹوڈنٹس کو مختلف اعتبارات سے اس کے ساتھ بیٹھیں گے، کوسچن آنسر ہوں گے، کئی سیشن ہوں گے تاکہ اس کے آنے کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ تھوڑے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں،
اللهم صل علی محمد وآل محمد،
ایک طرح جاگ کر سوال پڑھیں،
اللهم صل علی محمد وآل محمد۔
ارشاد فرماتے ہیں، لا تستوحشوا بقلۃ العدد، لا تستوحشوا بقلۃ العدد، کبھی اپنے تھوڑا ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہو۔ یہ تھوڑا ہونے سے ہوتا ہے، مگر آپ کی تعداد اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اتنی تو ہے کہ جتنی حضرت نوح کے ساتھ 900 سال یا 1000 سال تبلیغ کرنے کے بعد اتنی تعداد تو جمع ہو گئی، اس سے زیادہ ہوگی۔ تو خوب حضرت نوح تو مایوس نہیں ہوئے، سلسل خدا کی راہ میں جدوجہد کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعض اوقات ایک آدمی، دو دو آدمی، دو دو افراد، خود ختمی مرتبہ کے ساتھ ابتدا میں کیا صرف امیر المؤمنین اور حضرت خدیجہ نہیں تھے، خود امیر المؤمنین خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ دن کہ جس دن اسلام کے چھت میں پیغمبر کے ساتھ صرف دو ہستیاں تھیں، ایک جس کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ایک میں پیغمبر کے ساتھ، تین لوگ، تین لوگوں سے دین کا آغاز۔ وہاں پریشانی میں مسلسل اپنے جدوجہد کو جاری رکھا۔ تو سب سے پہلا درجہ کمال کا تفقہ فی الدین، سوچ بچار کریں، غور و خوض کریں۔ میرے جوانوں، رہبر معظم نے اپنے پیغام میں ویسٹرن اسٹوڈنٹس کو یہ ارشاد فرمایا کہ ویسٹرن لوگ، یہ آپ کو نہیں مسلمانوں کو بھی نہیں کہا، جو لوگ ویسٹرن ہیں، جو انگریز ہیں، جو ان ممالک میں پل رہے ہیں، ان سے یہ کہا ہے، دین کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی بنیادوں سے سمجھو، اس کو اس کے روٹ سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یعنی چاہیے راہبر یہ فرما رہے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سمجھو، دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو حدیث سے سمجھو۔ یہ مجالس پہ اکتفا نہیں کریں، اب آتے ہیں مجلس میں بس کچھ سنا اس کے بعد چلے، نہیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، حدیث یا آئمہ سے لو لگائیں، اس میں سوچ بچار کریں، غور خوض کریں، ادلہ عقلیہ کو دیکھیں، ایویڈنسز کو دیکھیں، اپنے بچوں کو ایویڈنٹ بنائیں، ان کے لیے دین ثابت ہو جائے۔ دیکھیں عمل میں کمزوری کس لیے پیدا ہوتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عمل میں کمزوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے عقیدے میں پختہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے عقیدے میں پختہ ہو تو اس کے عمل میں کبھی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ عقیدے میں پختہ ہونا انسان کو اس طرح بنا دیتا ہے، معصوم یہ فرماتے ہیں، اگر کسی کا ایمان مضبوط ہو تو یہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ فرماتے ہیں، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے لیکن اس کے ایمان میں کبھی تزلزل پیدا نہیں ہوتا۔ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ سخت۔ صلوات پڑھنے کا،
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
دوسرے کمال کے درجے کو امام نے اس طرح ارشاد فرمایا، الصبر علی النائبہ، مصیبتوں میں صبر کرنا۔ اور یہ مصیبتوں میں صبر کرنا اس وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے جب انسان دین کو سمجھتا ہو، تفقہ فی الدین کر لے، دین کو جانتا ہو، پھر مصیبتوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ الصبر علی النائبہ، مصیبت پڑے پریشان نہیں ہو، دین کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جائے۔ ہم آج ایک کوفہ کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے اشعار میں بھی اور بسا اوقات تقاریر میں بھی۔ کوفہ میں مشکل کون سی پیش آئے؟ کس وجہ سے کوفیوں کو کوفی کہا جاتا ہے؟ قبر کی غداری کا ذکر کیا جاتا ہے. اور عزیزہ اگرامی کوفہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو خطہ کہ جو نجف کے ساتھ موجود ہے, جتنے لوگ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں وہ کوفی ہیں, ایسا نہیں. کوفہ ایک کردار ہے, اور کردار کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں پر بھی ان صفات کے حامل کہ جو کوفہ کے لوگوں میں پائی جاتی تھی, وہ خصوصیات جہاں پیدا ہو جائیں وہ کوفہ بن جائے. کوفہ صرف عراق کا نہیں ہے, کوفہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, جنیوا بھی ہو سکتا ہے, انگلینڈ بھی ہو سکتا ہے, امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے. جہاں جہاں پر لوگوں میں وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں کہ جو کوفیوں میں پائی جاتی تھی, تو وہ کوفی بنے. کوفیوں میں ایک جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ وہ سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. روب اور ارعاب کی وجہ سے اگر کوئی ڈرانے والا ابن زیاد آ جائے تو وہ فوراً اپنے دین سے بدل جاتے تھے, پلٹ جاتے تھے, اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے. کیوں ہی تلوار اٹھی اس طرف سے, اس نے آ کر اعلان کیا کہ یزید کی طرف سے ابن زیاد کو حاکم بنا دیا گیا ہے. اب اس کے بعد اگر کسی نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. جب انسان کے لیے یہ سر اہمیت کا حامل ہو جائے, سر انگلش کا نہیں, یہ سر جو ہمارا اردو ہے, یہ سر جب اہمیت کا حامل ہو جائے نا انسان کے لیے, یہ جسم اہمیت کا حامل ہو جائے, یہ مادی زندگی اہمیت کی حامل ہو جائے, یہ چار روزہ زندگی اہمیت کی حامل ہو اور خوف زدہ ہو جائے, خائف ہو جائے, تو ایسے شخص کا تعلق دین سے کچھ بھی نہیں. یہ اپنی زندگی میں کمال کے مدارج کو طے نہیں کر سکتا ہے, یہ ترقی نہیں کر سکتا ہے, یہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہانی بن عروہ جیسی شخصیات کی ضرورت ہے. ہانی بن عروہ اسی کوفہ میں, زندگی اسی کوفہ میں بسر کی ہے, لیکن ہانی بن عروہ سے کہا گیا آپ مسلم ابن عقیل کا ٹھکانہ بتا دیں. کہاں بھی کہا سوال پیدا نہیں ہوتا, کہا آپ کا سر قلم کر دیں. خوب سر قلم کر دیں, اس سے کیا فرق کرنا ہے؟ ہم نے سر قلم کروانا تو سیکھا ہے لیکن بے وفائی نہیں سیکھی. ایمان ایسی منزل پہ پہنچ جائے, الصبر علی النار. ہمارے صبر کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم تو صبر کر کے بیٹھے ہوئے, اکثر اوقات ہم تو صبر کر کے بیٹھے ہوئے, یعنی اس مطلب یہ کہ ہم نے زبان بند کر لی, خاموش ہو گئے ہیں, کسی مسئلے پہ آپ بات نہیں کرتے, نہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں, نہ برے کو برا کہتے ہیں, نہ اچھے کو اچھا کہتے ہیں, اس کو ہم صبر کہتے ہیں. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا, گوشہ کنار میں بیٹھ جانا, گوشہ نشین ہو جانا, اس کو ہم صبر کہتے ہیں. نہیں جانے کا یہ صبر نہیں ہے. صبر ایک پہاڑ کی مانند ہے, ایک انسان کا مضبوطی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے رہنا, اس کو کہتے ہیں صبر. لہذا انگلش میں جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سٹیڈفاسٹنگ. سٹیڈفاسٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ انسان تگودو کرتا رہتا ہے, جدوجہد کرتا رہتا ہے, اپنی آخری زندگی کے خون کے قطرے تک انسان کا اپنے مقاصد پہ قائم رہنا, اس کو صبر کہتے ہیں. آئیے صبر کو سیکھ رہے ہیں تو مسلم ابن عقیل سے سیکھ. سلوات پڑھیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
آپ کی سلوات پھر سست ہو گئی.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
دیکھیں مسلم ابن عقیل کی کچھ خصوصیات ہیں, ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حضرت مسلم ابن عقیل کی ہے کہ زمانے کے امام نے ان کو اپنے سفیر کے طور پر انتخاب کیا, اور زمانے کے امام نے اس شخصیت پہ اعتماد کیا کتنا اعتبار کیا؟ اعتبار اتنا کیا کہ ایک پورے شہر کی ولایت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں دے دی. یہ کمال ہے حضرت مسلم ابن عقیل. امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کے چلتے ہوئے ایک خط مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں دیا کہ جو کوفہ کے لوگوں کے لیے تھا، اے کوفہ کے لوگوں، میرا نمائندہ مسلم ابن عقیل میرا بھائی کوفہ میں آ رہا ہے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو اس کی اطاعت کرو. اب آج بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ولی فقیہ معصوم تھوڑا ہی ہے، ہم اعتراض کرتے ہیں ولی فقیہ معصوم تھوڑا ہی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں، حضرت مسلم ابن عقیل کوئی معصوم ہے؟ امام بھی نہیں، معصوم بھی نہیں. لیکن جب زمانے کے امام نے یہ کہہ دیا کہ یہ شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، جب تک یہ آئے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور جو یہ کہے اس پہ عمل کرو، اس کی اطاعت کرو. معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت کے لیے معصوم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ معصوم کا حکم کافی ہے، حکم معصوم کافی. ولایت فقیہ کے لیے بھی حکم معصوم موجود ہے کہ معصوم نے، زمانے کے امام نے ارشاد فرمایا، ہم اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہیں اور ہمارے زمانے کے فقہا ہماری طرف سے تم پہ حجت ہیں. بس حکم موجود ہے، جب حکم موجود ہے تو اطاعت بھی واجب ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کی ایک خاصیت یہ کہ انتخاب کیا گیا. دوسری خاصیت، جب حضرت مسلم ابن عقیل کو انتخاب کیا اور بھیجنا چاہا تو مسلم ابن عقیل نے یہ نہیں کہا، مولا میرے بال بچے ہیں، کچھ فیملی ہیں، آخرتہ اس بات ہے، میرا کاروبار، اپنی زندگی ہے، آپ نے مجھے حکم دے دیے چاہیں. یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ جنیوا میں رہتا ہوں تو بہرحال میرے لیے اپنی ضروریات، مسائل، مشکلات ہیں. حکم ہوا اپنے بچوں کے ساتھ لے جائیں، دونوں بچوں کے ساتھ لے جائیں. کہہ سکتے تھے میری بیوی، میری بیٹیاں، ان کو میں اپنے ہاتھ پہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں. جب امام حکم دے دے، جس حال میں حکم کرے اس حال میں اطاعت کرنا واجب ہے. اور حضرت مسلم ابن عقیل نے یہ ثابت کر دیا کہ میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے امام کی اطاعت سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا. اپنے گھر سے نکلے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ، ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے ایک شہر غربت میں حضرت مسلم آ گئے. تیسری خاصیت حضرت مسلم کی کہ جیسے امام نے حکم دیا تھا، حضرت مسلم نے من و ان ویسے ہی عمل کیا. جس آدمی کے پاس سب سے پہلے جانا چاہیے تھا، امام نے حکم دیا، فلاں آدمی کے پاس جانا، وہاں ٹھکانہ بنانا، وہاں پر جا کر ٹھہرنا، پھر مختلف گھروں میں، مومنین کے گھروں میں حضرت مسلم ابن عقیل نے بیعت لینا شروع کی. یہاں بہت ہی بڑا درس ہے آج کے جو مومنین یہاں موجود ہیں. تاریخی اعتبار سے دو قسم کی روایات موجود ہیں. بعض روایات میں یہ کہا گیا کہ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کی. بعض دوسری روایات یہ کہتی ہیں کہ 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کی. کبھی بھی لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا. اگر لوگ کبھی زیادہ ساتھ دینے لگے تو اس کی وجہ سے خوش نہیں، اور اگر کبھی لوگ چھوڑ جائیں تو اس کی وجہ سے پریشان بھی نہیں. اس لیے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ کریں تو اس انسان کس پہ کریں؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، لوگوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ایران کے یہی لوگ تھے جو کل یہ کہتے تھے شاہ زندہ باد، آج یہ کہتے ہیں کہ ولی فقیہ کے حق میں نعرہ لگاتے ہیں. یہ کل یہ کہتے تھے، اور یہ اگر فرض کریں کل کوئی بھی ایسی مشکل پیش آ جائے, خدا نخواستہ کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے اور معراج فقیہ کو ہٹا دیا گیا, تو ہو سکتا ہے کہ کہیں لوگ پلٹ جائیں پھر دوبارہ, جیسے کوفہ میں لوگ پلٹ گئے تھے, پلٹ سکتے ہیں. ہاں مطلب مومنین کبھی بدلتے نہیں, جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جو سائے انقلاب میں تربیت پا چکے ہیں, جن کی فکر پختہ ہو چکی ہے. لہذا تفقہ فی الدین کا ہونا ضروری ہے, انقلاب کو سمجھنا ضروری ہے, دین کو سمجھنا ضروری ہے. جنہوں نے انقلاب کو دین سمجھ کر قبول کیا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا, لیکن جو ہوا کے رخ کے ساتھ چلنے والے ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گے. حضرت مسلم ابن عقیل پہ مصیبتیں بدلتی چلی گئیں لیکن مسلم ابن عقیل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں, لوگوں نے چھوڑ دیا. مسلم ابن عقیل کہہ سکتے تھے کہ مولا نے مجھے بھیجا تھا مجھے خاطر بیعت لینے کے لیے, میں نے بیعت لی, اب لوگوں نے چھوڑ دیا, میں اب بھاگ کے جا رہا ہوں, شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں, حضرت مسلم ابن عقیل نے بھاگنا قبول نہیں کیا. حضرت مسلم ابن عقیل اس شہر میں قیام کرتے ہیں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت مسلم ابن عقیل نے قیام کیا. الصبر علی النائبہ, کمال کا دوسرا درجہ صبر کرنا ہے, استقامت سے کام لینا, ڈٹے رہنا, آگے بڑھنا, پیچھے نہ ہٹنا, چاہے دشمن کے دربار میں بھی لے جایا جائے پھر بھی کبھی اپنے مقصد سے ہٹنے والے نہیں. ایک روایت ملتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل دربار ابن زیاد میں گرفتار کر کے لائے گئے تو سیرت حضرت مسلم بن عقیل کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت نے داخل ہوتے ہی ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. وہ ایک تاریخی جملہ ہے, حضرت کی سیرت میں ایک تاریخی جملہ ہے. کیوں کوئی یہ پوچھ سکتا ہے نا, ان کا سلام کرنا تو مسلمانوں کی رسم ہے, ایک اسلامی رسم ہے, ایک مسلمان کو چاہیے سلام کرے. اس طرف سے بھی ایک آدمی جو سو کال مسلمان تو بیٹھا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے, لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نے یہاں پر دلیل قائم کی ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے. حضرت مسلم ابن عقیل یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر کوئی متکبر حکمران تخت پہ بیٹھا ہو تو اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے اسے سلام نہ کیا جائے, کیونکہ یہ مسلمان حکمران نہیں ہے, اسلامی حکمران نہیں ہے, ایک جابر حکمران ہے, جابر حکمران کو سلام نہیں کیا. کسی نے آگے بڑھ کر کہا آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا, جواب میں کہا میرا امیر ابھی حالت سفر ہے, میں اپنے امیر کو سلام کروں. معلوم ہوتا ہے جو شخص ولایت پہ عقیدہ پیدا کر لیتا ہے, جو امامت کو قبول کر لیتا ہے, وہ کسی دوسرے کی امارت کو قبول نہیں کرتا ہے, کسی دوسرے کو امیر تسلیم نہیں کرتا ہے, کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتا ہے. یہ ہے سیرت حضرت مسلم ابن عقیل. تیسرا درجہ کمال کا جو پانچویں امام نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ تقدیر المعیشہ, یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے. تقدیر المعیشہ سے کیا مراد ہے؟ اپنی معیشت کو توازن پہ رکھنا, اپنے زندگی کی اکانومی, زندگی کی اکانومی, اکانومی کا خیال رکھنا. یا انسان کا اکانومیکل زندگی بسر کرنا, میانہ روی سے کام لینا, اپنی زندگی میں میانہ روی سے کام لینا. یعنی اگر فرض کریں انسان کے پاس آ جائے تو اتنا نہ بڑھ جائے کہ پھر دوبارہ سمیٹنا مشکل ہو جائے, اور اگر کبھی نہ ہو تو اتنا بھی اپنے آپ کو کم نہ کر دے کہ اس کو کہا جائے یہ شخص جو ہے کنجوس ہو گیا. انسان کو میانہ روی سے کام لینا چاہیے, اقتصاد سے کام لینا چاہیے. دین اسلام میانہ روی کا مذہب ہے. سلوات پڑھنے کا تو
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بیان عربی کا مذہب ہے. اب چند مثالیں بیان عربی کی عرض کرتا ہوں. دیکھیں اسلام نے حکم دیا کلو وشربو ولا تصرفو, کھانے پینے کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اسراف نہیں کرو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو, یعنی درمیانی رستہ اختیار کرو, اتنا کھاؤ جتنا ضرورت ہے. اسراف سے یہ مراد نہیں کہ ایک آدمی کھانے کو اٹھا کے پھینک دے. اگر ایک آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ بھی کھاتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے, یہ بھی اسراف. اپنی ضرورت سے زیادہ ہوٹل میں بیٹھا ہے, کیونکہ ہوٹل کھانا والا اچھا ہے, بہترین بنا ہوا ہے, کڑھائی بن گئی ہے, تو اب اس نے کھانا شروع کیا اپنی ضرورت سے بھی زیادہ کھا گیا. ہمارے چونکہ انڈین پاکستانی یہ کھانے اتنے چٹپٹے ہوتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کچھ زیادہ کھا لیں, پھر بدہضمی ہو جاتی ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں انسان کی زندگی کی اکثر مرضوں کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ. اور ہمارے ممالک میں چونکہ یہ کھانا پینا وافر ہو گیا ہے, مرضیں بھی بڑھ گئی, دن بدن مرضیں بڑھتی چلی جاتی. تقدیر المعیشہ, اپنی زندگی کو توازن پہ رکھو, اپنی زندگی میں بیلنس رکھو, اپنی زندگی میں میانہ روی سے کام لے. اگر ایک انسان کمال کے مدارج کو طے کرنا چاہے تو اگر وہ میانہ روی سے کام لے تو وہ ہمیشہ کمال کے مراتب کو طے کرتا رہے گا. بس یہ تین کورسز خلاصہ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو, تین کورسز ہیں. پہلا کورس جو امام نے ارشاد فرمایا التفقہ فی الدین, دین میں سوجھ بوجھ کا پیدا کرنا. دوسرا الصبر علی النائبہ, صبر سے کام لے. تیسرا تقدیر المعیشہ, متوازن زندگی بسر کرنا, بیلنس زندگی بسر کرنا. یہ تین چیزیں اگر انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائیں تو پانچویں امام نے ضمانت دی ہے کہ اس کی زندگی کمال کی طرف حرکت کرتی ہے. یہ با کمال زندگی. آئیے عزیزان گرامی, آج چونکہ ہم ایک مصیبت میں جمع ہوئے ہیں اور ہم سب مصیبت زدہ ہیں, آج زمانے کے امام بھی مصیبت زدہ ہیں. ذوالحجہ کا مہینہ ہے, ماہ حرام ہے, اس مہینے میں خون بہانا حرام قرار دیا گیا, لیکن مسلمانوں نے ماہ حرام کا بھی خیال نہیں کیا. اس مہینے میں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں, زیارات کے لیے جاتے ہیں, لیکن اسی مہینے میں ہمارے پانچویں امام کو زہر دیا گیا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے زمانے کے امام کو پرسا لیں. آج فرزند زہرا کہ پھر دوبارہ زخم تازہ ہو چکا, آج پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے میرے مولا اپنے زخموں پہ مرہم پٹی کر رہے ہوں گے. پھر دوبارہ کبھی مدینہ کی طرف نگاہ جاتی ہوگی, کبھی کوفہ کی طرف سوچتے ہوں گے. اس مدینہ نے نہ جانے کتنی مرتبہ مصیبتوں کو دیکھا ہے, نہ جانے کتنے جنازے اسی مدینہ میں اٹھے ہیں. اسی مدینہ میں ایک مرتبہ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دی گئی اور ایک مرتبہ پانچویں امام کو بھی زہر دے دیا. اے مدینہ تیری گلیاں گواہ ہیں کہ تیری گلیوں میں معصومین کے جنازے اٹھے ہیں. جب میرے پانچویں امام کو زہر مل گئی, میرے مولا نے اپنے فرزند کو امام صادق کو اپنے پاس بلایا, بلا کر وصیت کرنا شروع کی. کہا میرے بیٹے جعفر صادق اپنے ساتھ چار گواہوں کو لیا. پوچھا مولا میں میرے بابا چار گواہوں کو کیوں لیا؟ کہا میرے بیٹے میں یہ چاہتا ہوں تیری امامت پہ گواہی بنا کر جاؤں. امام نے چار گواہوں کو بلایا, امام بات کر رہے الصلوۃ والسلام نے وصیت کرنا شروع کی. کہا میرے بیٹے میری قبر پکی میں بنانا, جب تو جائے تو پیغمبر اکرم نے میری قبر کو آمادہ کر کے رکھا ہے, بکی میں میری قبر کا نشان بنا دیا گیا ہے. بیٹے مجھے خود غسل دینا، مجھے خود کفن دینا. اے مومنین اکرام، آئیے ذرا مرتبہ اپنے آپ کو مدینہ ملے چلے، اپنے آپ کو اپنے پانچویں امام کے قریب لے چلیں، جہاں پر جب زہر مل جائے تو کبھی جگر کے ٹکڑے نکلتے ہیں. نہ جانے کسی نے آ کر جب دیکھا تو امام کا پورا جسم زہر کی وجہ سے متاثر ہو چکا تھا، جسم سے زہر کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور اس عالم میں میرے مولا کی روح پرواز کر گئی. اور راوی لکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایسا جنازہ کہ جیسا ہمارے پانچویں امام کا جنازہ اٹھا ہے، تاریخ میں کبھی ایسا جنازہ نہیں اٹھا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پانچویں امام کے جنازے میں شرکت کی. چھٹے امام نے خود غسل دیا، خود کفن دیا، خود دفن کے لیے اہتمام کیا. لیکن آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو لے چلیں اس مظلوم کی لاش کی طرف کے جو کوفہ میں موجود ہے. عزیزو، جب مسلم ابن عقیل کے متعلق میں گفتگو کرتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مسلم ابن عقیل ویسے ہی شہید ہوئے جیسے کربلا میں مظلوم کربلا کو شہید کیا گیا، جیسے کربلا میں مظلوم کربلا تنہا رہ گئے تھے، ویسے مسلم ابن عقیل بھی کوفہ میں تنہا رہ گئے. ذرا سوچیں، اگر آپ کسی شہر میں مسافر ہوں جہاں پر آپ رستے کو بھی نہ جانتے ہوں، اور جب لوگ بھی اگر چھوڑ جائیں، کوئی رستہ بھی بتانے والا موجود نہ ہو، اور آپ کے ساتھ دو ننھے بچے ہوں جن کی اولاد ہے، ذرا تصور کریں، اگر آپ کے پاس ساتھ آپ کے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کیا کریں گے، کس طرف جائیں گے؟ مسلم ابن عقیل نے ایک مرتبہ شہر کے دروازے پہ آ کر اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بیٹو مدینہ کا رستہ خود تلاش کر لو، میں نے تمہیں شہر کے باہر لا کر کھڑا کر دیا ہے. پھر حضرت مسلم ابن عقیل خود شہر میں مختلف گلیوں میں گھوم رہے تھے، کبھی کسی کی تلاش میں، کبھی کسی کی تلاش میں. کوفہ کے لوگوں نے دروازے بند کر دیے، یہاں تک کہ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل پیاسے ہو گئے. میری لاکھوں جانیں قربان مظلوم کربلا کی پیاس پہ، جس کی لاش پہ جب میرے مولا امام سجاد نے لکھا ہے تو اپنے بابا کے لیے کچھ اس طرح کا کلمہ لکھا ہے، کہا ھذا قبر الحسین العطشان الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. جیسے میرے مظلوم کربلا کو پیاسا شہید کیا گیا نا، ویسے ہی مسلم ابن عقیل بھی پیاسے ہو گئے. اس پیاس کی حالت میں مسلم ابن عقیل آتے ہیں، ایک دروازے پہ آ کر کھڑے ہوئے، دروازے پہ دستک دی، ایک خاتون نکلی توغہ، اس نے نکل کر سلام کیا، کہا اے مسافر آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کہا مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. پانی لا کر پیش کیا گیا، حضرت مسلم ابن عقیل نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد مسلم ابن عقیل اسی جگہ کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ تو آ نکلی، نکل کر پوچھا اے مسافر تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ایک مرتبہ جب اس خاتون نے پوچھا تو مسلم نے جواب دیا، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کہا آپ اپنے گھر چلے جائیں. کہا میں ایسا مسافر ہوں جس کا کوئی گھر باقی نہیں رہ گیا ہے، میں اپنے وطن سے بھی دور ہوں، اس شہر کے لوگوں نے بھی میرے لیے دروازے بند کر دیے ہیں. اے مظلوم کوفہ آپ پر میرے سلام ہوں، اے غریب کوفہ آپ پر میرے سلام ہوں، اے وہ مظلوم جس کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کے ساتھ لوگوں نے بے وفائی کی. یہ وہ غریب ہیں کہ جن کے متعلق ملتا ہے کہ توعہ نے ایک دن کے لیے گھر میں بنا دی. ذرا اگر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصورات کو لے جائیں تو سوچیں ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کہ جو جن حالات سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ توبہ نے جب گھر میں جگہ دی, توبہ کے بیٹے نے ابن زیاد کو جا کر خبر دی, کہا مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں ٹھہرے ہیں. جب خبر ملی تو اس طرف سے اسلعین نے اپنے فوجیوں کو بھیجا. حضرت مسلم ابن عقیل تھوڑی دیر کے لیے نیند کی حالت میں خواب آلود ہوئے, اٹھے, اٹھ کر توبہ کو خواب سنائی, کہا توبہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا امیر المومنین کو خواب میں دیکھا ہے. میرے بابا مجھے کہہ رہے ہیں اے مسلم ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, جلدی سے ہمارے پاس آ جاؤ. شاید حضرت زہرا انتظار کر رہی تھی, امیر المومنین انتظار کر رہے تھے, امام حسن مجتبی انتظار کر رہے تھے, رسول خدا انتظار کر رہے تھے. عزیزان گرامی جب یہ خبر سنائی تو ساتھ خود ہی کہہ دیا تو اب مجھے لگتا ہے میری زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں. اتنے میں باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں. اس نے ابن عقیل نے تلوار کو سنبھالا, سنبھل کر باہر نکلے, ایک مرتبہ اشکیا کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی. راوی لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب تک ممکن تھا مسلم ابن عقیل مسلسل جنگ کرتے رہے, لیکن جیسے کربلا کی سرزمین پہ شہید کربلا غریب نینوا جب تنہا رہ گئے تو کہا حل من ناصر ینصرنی, اسی طرح مسلم ابن عقیل کا کوئی ساتھی باقی نہ رہ گیا. ہر طرف سے تلواروں سے وار ہو رہے تھے, پتھر سے وار ہو رہے تھے, اور غریب کوفہ خود یہ وار برداشت کر رہے تھے. جب یہ زخمی ہو چکے تو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا. کیسے زخمی ہو چکے تھے؟ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت کے ہونٹ زخمی ہو چکے تھے, دانت ٹوٹ چکے تھے, سر پہ تلواروں کے وار لگ چکے تھے, جسم پہ کئی تلواروں کے وار لگے ہوئے تھے. اس حالت میں غریب کوفہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. اسلعین نے حکم دیا سفیر حسین کو دار الامارہ کے چھت پہ لے جایا جائے اور لے جا کر وہاں پر قتل کر دیا جائے. عزیزو جب قاتل نے حضرت مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ کی چھت پہ لا کر کھڑا کیا, ایک مرتبہ آگے بڑھ کے پوچھا کیا آپ کی کوئی آخری حاجت ہے؟ آئیے سنیے ذرا مسلم ابن عقیل کی آخری حاجت. مسلم ابن عقیل کہتے ہیں میری آخری حاجت یہ ہے مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو, مجھے اپنے پروردگار سے بڑی محبت ہے, مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو. مسلم ابن عقیل نے دو رکعت نماز ادا کی, پھر پوچھا کوئی اور حاجت؟ کہا میرے مولا کو میرا پیغام دے دے آپ کوفہ میں نہ آئیں. کتنا مسلم ابن عقیل کو اپنے امام کا خیال ہے, کتنا یہ مطیع ہے اپنے مولا کا, اپنی ولایت کا مطیع ہے, آخری لمحات پہ بھی اپنے مولا کا خیال ہے. پھر اس کے بعد کہا اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. اس شقی نے پہلے پانی دینے سے انکار کر دیا, ایک ساتھ دوسرا شقی موجود تھا. کہا اگر مسلم ابن عقیل آخری لمحات میں پانی مانگ رہے ہیں تو پانی دینے میں کیا حرج ہے؟ پانی لایا گیا. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے پانی کو اٹھایا, اٹھا کر پانی پینا چاہا, جب اپنے ہونٹوں کے قریب پانی کو لے کر گئے تو خون کے قطرات پانی میں گرے, پانی نجس ہو گیا, پھر واپس کر دیا. پھر دوسری مرتبہ پانی پیش کیا گیا, حضرت نے جب پانی کو اپنے سامنے رکھا تو دونوں حضرت کے دانت ٹوٹ کر پانی میں گرے, پانی میں گرنا تھا. تو ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے یہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے پروردگار تو چاہ رہا ہے نا کہ میں پیاسا اس دنیا سے چلا جاؤں, اے پروردگار مجھے لگتا ہے تیری رضا اس پہ ہے کہ میں پیاسا اس دنیا سے چلا جاؤں, تو میں حاضر ہوئے میرے پروردگار, میں پیاسا جانے کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں. حضرت نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا, اس طرف سے اس شقی کی تلوار چلی, گردن پہ تلوار کا چلنا تھا, یہ گردن جدا ہوئی. عزیز و مسلم کے ساتھ کچھ ایسا سلوک روا رکھا گیا کہ شاید کربلا کے سوا کسی پہ ایسا سلوک روا نہیں رکھا گیا ہے.
مسلم ابن حکیم کے جسد کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، رسیاں پہنائی گئی، مسلم ابن حکیم کے سر کو دار الامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ کتنے دنوں تک مسلم کا سر لٹکا رہا، لیکن اس طرف سے خبر ملی میرے مولا ابا عبداللہ حسین، آپ کی آنسوں کے لیے چند جملے عرض کرتا ہوں۔ جب میرے مولا حسین کو خبر ملی نا، تو میرے مولا نے عباس کو اپنے قریب بلایا، پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا عباس ذرا جا کر مسلم کی بیٹیوں کو میرے قریب لے آؤ، جن کی ننھی بیٹیاں ہیں نا عزیزان گرامی، آئیے تھوڑی دیر کے لیے مسلم کی مصیبت سنتے ہیں۔ میرے مولا نے مسلم کی بیٹیوں کو اپنے قریب بلا کر ان کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، پھر ان کے سر پہ شفقت کرنا شروع کی، محبت کرنا شروع کی۔ دونوں بیٹیوں نے ایک مرتبہ آبا عبداللہ حسین کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے چچا ہمیں لگتا ہے آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، آپ جیسے پیار کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں یتیموں جیسا پیار کیا جا رہا ہے۔ تو میرے مولا نے ایک مرتبہ دونوں بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری بیٹیوں جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں حسین موجود ہوں، اپنے آپ کو یتیم مت کہنا، میں یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہوں۔ لیکن میرے مولا مظلوم کربلا کی سرزمین پہ آپ کی ایک بیٹی ہے، جب یتیم ہو گئی تو خیمے سے نکلی، کسی نے اس پہ شفقت نہیں کی ہے، کسی نے اس پہ محبت نہیں کی ہے، کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ تو نہیں پھیرا ہے، کسی نے آگے بڑھ کر کیا کیا، سکینہ کے کانوں میں ہاتھ ڈالا، سکینہ کے در چھین لیے گئے، ایک مرتبہ خون نکلا، سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، سب مل کر کے صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم۔ ہر مظلوم کو جب یاد کرے غریب کربلا پہ سلام بھیجے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللهم ارزقنا زیارت قبر حسین علیہ الصلات والسلام۔ پروردگارہ تجھے جن شہداء کی شہادت آج ہم نے منائی ہے، پروردگارہ ہمیں موت دے تو موت شہادت نصیب کر دے۔ پروردگارہ جتنے دنیا بھر میں مظلوم ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ جن مرحومین کے لیے آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے ان کے درجات بلند فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ جتنے مومنین نے آج کی مجلس میں شرکت کی ہے ان کی حاجات شرعیہ پورا فرما۔ جو مومنین کسی مشکل میں گرفتار ہیں، تجھے حضرت مسلم کی مظلومیت کا واسطہ، انہیں مشکل سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مومنین پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ دنیا اسلام، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ ہمارے مراد خواج روزان کو طول عمر عطا فرما، ہمارے شیعان اہل بیت کی حفاظت فرما، جتنے مومنین حج پہ گئے ہیں پروردگار ان کو سلامتی نصیب فرما، پروردگار ان کو خیر و عافیت سے اپنے وطن واپس لوٹا، جو لوگ زیارت کربلا کے لیے گئے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما، ہمارے مراقد مطہرہ کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمان کا جب ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے، تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص جن کے لیے آج کی مجلس مناقب کی گئی ان کے لیے سورہ واقعہ پڑھ۔